بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 جون 2001، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں ایمان باللہ کے لیے قرآن کا اسلوب کے موضوع پہ خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبس فیها من کل دابہ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اتوار کے درس کا جو اعلان کیا تھا تو اس کا ایک عنوان بھی دیا تھا، اس لیے کہ ہم نے اخبارات میں بھی اس کی اطلاع شائع کرائی تھی، جو موضوع یہ تھا کہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے ایمان کی تدوین. مراد کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان کے اپنے باطن میں سے کیسے ابھرتا ہے، اس کے مختلف اجزاء کیسے ایک دوسرے پر مرتب ہوتے ہیں. گویا کہ انگریزی اصطلاح میں ہم کہیں گے جینیسس آف اسلام، ایمان، ایمان کیسے وجود میں آتا ہے، یا سنتھسس آف ایمان، ایمان کیسے ترکیب پاتا ہے. یہ جو اعلان تھا تو الحمدللہ کہ اس روز پچھلے گزشتہ جو درس تھا اتوار کا تو حاضری بہت تھی، کھچا کچھ ہمارا آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا، بلکہ کچھ لوگ فرش پر بیٹھے ہوئے تھے. خاص طور پر خواتین کے بارے میں معلوم ہوا کہ بیچاری باز تو ہال کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے 2.5 گھنٹے کا درس انہوں نے سنا ہے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں آج یہاں جمعے میں اس 2.5 گھنٹے کی جو گفتگو وہاں ہوئی تھی اس کا جو پہلا موضوع ہے ایمان باللہ، اس کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے بھی وہ گزارشات پیش کروں. دیکھیے، ایمان کے ضمن میں پہلی بات جو سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ایمان مفصل، اس میں تو بہت سے اجزاء آ جاتے ہیں ایمان کے، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت، یہ سب آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، یہ ایمان کے امور ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان انسان کو لانا ہے. قرآن مجید میں یہ متفرق جگہوں پر مختلف ترتیب سے بیان ہوئے. مثلا آیہ بر بڑی مشہور آیت ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، پانچ اجزاء وہاں ایمان کے بیان ہوئے. اسی طرح سورہ بقرہ ہی کے بالکل آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات اور پھر حدیث جبرائیل میں اس کی وضاحت آئی. لیکن یہ کہ اس کے برعکس ایمان مجمل جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو اس میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے. آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماعہ و صفاتہ و قبل تو جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے تہے دل سے تسلیم کیے. میں اس کا اقرار کر رہا ہوں اپنی زبان سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اور توثیق اور تصدیق کر رہا ہوں اپنے قلب کی گہرائیوں سے. یہ ایمان مجمل ہے. اس میں کسی اور ایمان کا ذکر نہیں. ایمان باللہ کے بعد نہ بالآخرہ بالرسالہ کوئی نہیں, نہ کتابوں پر نہ نبیوں پر. اس کا اصل سبب کیا ہے وہ جان لیجئے کہ در حقیقت ایمان باللہ اور باقی جو ایمانیات ہیں ان میں جو رشتہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک جڑ ہے اساس ہے اور ایک اسی سے فروع ہے اس سے شاخیں نکلتی ہیں. ایمان باللہ اصل ایمان ہے. البتہ اللہ تعالی کے صفت عدل کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. اللہ تعالی نیکوکاروں کو ان کے نیکوکاری کی جزا دیں گے, بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دیں گے. یہ اللہ ہی کے صفت عدل کا ظہور ہے. ایمان بالآخرت کیا ہے؟ یہ اللہ کے صفت عدل ہی پر گویا کہ ایمان ہے. اس طرح اللہ ہدایت دیتا ہے, ہادی ہے, الہادی. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ صفت ہدایت جو ہے اس کی تکمیلی شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں. تو ایمان بالرسالت جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت ہی کا مظہر ہے اور ظہور ہے. تو اصل ایمان ایمان باللہ ہے. یہ جو ایمان باللہ ہے کہ اللہ کی ہستی پر ایک یقین اور ایمان, اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اگرچہ جو متکلمین ہیں, متکلمین در حقیقت ان کو کہتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ایمان کا تعلق عقل کے ساتھ جوڑیں. چنانچہ یہودیوں میں بھی متکلمین گزرے ہیں, عیسائیوں میں بھی متکلمین گزرے ہیں, مسلمانوں میں بھی متکلمین گزرے ہیں. جیسے مسلمانوں میں مفسرین گزرے, محدثین گزرے, فقہا گزرے. تو یہ تین بڑے بڑے علم ہیں, علم تفسیر, علم حدیث, علم فقہ. لیکن اس کے بعد چوتھا علم ہے علم کلام. اور علم کلام کا موضوع کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق عقل کے ساتھ جوڑا جائے. اس ضمن میں جتنی کوششیں ہوئی ہیں دنیا کی پوری تاریخ میں, چاہے وہ یہودی علماء نے کی ہیں اپنے زمانے میں, چاہے پھر یہ کہ عیسائی علماء نے کی ہیں اپنے زمانے میں, اور چاہے مسلمانوں نے کی ہیں, لیکن ان کا جو لب لباب ہے, ان کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی کے ثبوت کے لیے نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے نہ کوئی منطقی دلیل موجود ہے. سائنٹیفک دلیل اس لیے نہیں ہو سکتی, وہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے. سائنس کا دائرہ ہے محسوسات کا دائرہ, جو ہمارے حواس خمسہ کے دائرے میں جو شے آئے, ہم آنکھ سے دیکھیں, کان سے سنیں, سونگھے, چکھے, چھوئے, اس ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوگی وہ ہے در حقیقت سائنس کا دائرہ. اس میں البتہ اضافہ ہو گیا ہے. آپ نے آنکھ کے لیے کچھ چیزیں اور ایجاد کر لی ہیں, دوربین ایجاد کر لی ہے, جس سے آنکھ جو ہے اب دور تک دیکھ رہی ہے. لیکن دوربین کچھ نہیں دیکھتی, دیکھتی یہی آنکھ ہے. دوربین تو ایک آلہ ہے جو دور تک آپ کی بینائی کو لے جا رہا ہے, یا دور تک کے فاصلے کی چیزیں آپ کی آنکھ کے سامنے لا رہا ہے. خوردبین, آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ بھی خوردبین کچھ نہیں دیکھتی, دیکھتی یہی آنکھ ہے. گویا کہ فائنل انالیسز میں یہی حواس خمسہ ہیں انسان کے, کہ جن سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں عالم محسوسات کی. اللہ ظاہر بات ہے کہ عالم محسوسات سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا, لہذا کسی سائنٹیفک دلیل کے ہونے کا سوال ہی نہیں. اسی طرح منطق نے بھی اپنی بہت سی کوششیں کی ہیں, بڑے دلائل دیے گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بالآخر یہ ماننا پڑا ہے کہ کسی منطقی دلیل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. کوئی اڑ جائے تو آپ کسی دلیل سے منوا نہیں سکتے. اب ایک بہت بڑی دلیل جو استعمال ہوتی ہے اور عام طور پر ہمارے وائز حضرات بھی عام لوگوں میں اس کو بیان کرتے ہیں، دیکھیے جی کوئی چیز بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے؟ یہ کائنات ہے، تخلیق ہے، مخلوق ہے، تو خالق ہونا چاہیے. بات بڑی وزنی ہے، لیکن اگر کوئی چیز بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں آ کر منطق اپنے آپ کو خود توڑ دیتی ہے، اب آپ کو چپ ہونا پڑے گا. گویا کہ یہ وہ شے ہے کہ ان الحدید بالحدید یفلحو، لوہا لوہے کو کاٹتا، منطق اپنے آپ کو کاٹ دیتی. چنانچہ بعض روایات ہمارے ہاں مشہور ہیں، امام رازی ہمارے ہاں بہت بڑے متکلمین میں سے، امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر جو ہے در حقیقت خواہ وہ محدث مفسر ہیں، لیکن ان کی تفسیر کی اصل جو شان ہے امتیازی وہ یہی ہے کہ انہوں نے علم کلام کے مسائل پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت جب ان کا آیا ہے عالم نزاع میں تو شیطان ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ کہ ہاں میں مانتا ہوں. کس دلیل سے مانتے ہو؟ اس نے ایک دلیل دی، اس نے اس کو کاٹ دیا. انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے کاٹ دیا. تیسری دلیل دی، کاٹ دیا. بالآخر زچ ہو کر انہوں نے کہا اموت و علی عقیدت امی، میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں اور میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں. میری ماں ان پڑھ تھی، جو بھی تھی وہ جس طرح اللہ کو مانتی تھی میں اسی طرح اللہ کو مانتا ہوں. تو اللہ کو ماننے کے لیے یہ انداز جو ہے، اب یہ ایک حکایت ہے یا واقعہ پیش آئے واللہ عالم، لیکن یہ کہ ایک اس سے آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ متکلمین جو ہیں ان کی بھی بس یہ ہے کہ کوشش تو انہوں نے بہت کی ہے. ایک بہت بڑے فلسفی کانٹ ہیں جنہوں نے، کہ واقعہ یہ ہے کہ یورپ کے فلاسفہ میں ایک بڑا اہم مقام حاصل کیا، انہوں نے ان تمام منطقی دلیلوں کو رد کر کے دکھا دیا. دس کاسمولوجیکل آرگیومنٹ فار دی ایگزٹنس آف گاڈ، دی ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ فار دی ایگزٹنس آف گاڈ، دی آنٹولوجیکل آرگیومنٹ فار دی ایگزٹنس آف گاڈ، دلیل کائناتی، دلیل قومی، دلیل انی، دلیل لمی، یہ مختلف اصطلاحات ہیں اہل منطق کی، جو بھی انہوں نے قائم کی ان سب کو کاٹ کے رکھ دیا کہ خدا کو کسی بھی دلیل سے نہیں مانا جا سکتا، کوئی دلیل نہیں جو بنوا سکے. اور کاٹ کے اس موقف کو علامہ اقبال نے درست تسلیم کیا اپنے خطبات کے اندر کہ واقعتاً اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، کوئی منطقی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا سکے. تو اللہ کا وجود پھر کیسے انسان کے علم میں آتا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. قرآن مجید کس طور سے اس کو ابھارتا ہے یا پیش کرتا ہے، قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ اس کے لیے در حقیقت یہ جو میں نے آج کا رکوع آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ بقرہ کا، یہ 20واں رکوع ہے، بہت ہی اہم ہے. قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے، سوئی ہوئی ہے، ڈورمنٹ ہے، خابیدہ ہے، ان ایکٹیو ہے. اور یہاں میں مزید اس کی وضاحت کر دوں کہ فطرت سے مراد کیا ہے؟ روح ہے انسانی. ایک ہمارا جسد حیوانی ہے جو خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، سائنس بھی یہیں پہنچی ہے گارے سے ہی، اور دلدلی علاقے کے اندر حیات عرضی کا جو ہے ظہور ہوا ہے، پھر وہ ارتقا پا کر کہاں سے کہاں پہنچا ہے. اس وقت میں اس بحث نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں کتنی بات درست ہے کتنی غلط ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے گارے سے بنایا، مٹی سے بنایا، تراب سے، تین سے، تین لازم سے، لیس دار جو ہے جو گارا تھا اس سے بنایا. تو بات تو ایک ہی ہے. اب یہ کہ اس کی کیا درمیانی کڑیاں ہیں، کیسے بنایا، کس طور سے، اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. سائنس کچھ اور کہتی ہو اور آپ کے نزدیک یا میرے نزدیک قرآن کچھ اور کہتا ہو، لیکن الٹیمیٹ سورس جو ہے وہ دونوں کے نزدیک ایک ہی ہے کہ حیات کا جو ہے، یہ حیات حیواناتی جو ہے زمین میں اور نباتاتی جتنی بھی حیات عرضی ہے، اس کا مبدا کیا ہے؟ مٹی ہے، گارا ہے، مٹی اور پانی کا ملغوبہ جسے ہم گارا کہتے ہیں. تو یہ در حقیقت انسان کے اندر جو ہے، لیکن اس کا یہی کل موجود نہیں ہے. باقی جتنے حیوانات عرضی ہیں ان کا وجود کل کا کل بس خاکی ہے، لیکن انسان کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. روحی اپنی روح میں سے پھونک دوں تو فرشتوں سے کہا گیا جب میں اس کی تکمیل کر دوں، اس کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کی نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو آدم کا وجود اصل میں دو وجودوں پر مشتمل ہے، ایک وجود حیوانی، ایک وجود روحانی. یہ جو وجود روحانی ہے اس کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. یا سلونا کانی روح قل روح من امر ربی، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. تم نہیں سمجھ سکتے، وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم میں سے سوائے تھوڑے سے حصے کے زیادہ نہیں دیا گیا ہے، تم امر اللہ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. بس اجمالاً جان لو یہ امر اللہ ہے. روح جو ہے وہ اس خاکدان کی شے نہیں ہے، اس زمین و آسمان کے اندر کی شے نہیں ہے، بلکہ روح اس سے وراء الورا، اس کی جو ہستی باری تعالیٰ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور کیا تعلق ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ اس کی بہترین مثال، اگرچہ کہنا یہی ہوگا بلا تشبیہ، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی تمثیل کوئی تشبیہ کام نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ ہمیں مجبوراً کچھ نہ کچھ سہارا لینا پڑتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو جیسے سورج اور اس کی کرن ہے، سورج ہم سے کروڑوں میل دور، کرن کہاں سے، وہیں سے چلی ہے نا جو یہاں تک پہنچی ہے، لیکن کیا سورج کی کرن کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ تعلق قائم ہے. اسی طرح یہ روح ذات باری تعالی وراء الورا وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لیکن یہ روح جو یہاں تک آئی ہے میرے وجود میں سرایت کیے ہوئے ہیں، اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہم کانشس نہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں. یہ روح آ کر لا کر ایک پنجرے میں بند کر دی گئی ہے. یہ جو پنجرہ ہے میرے خاکی وجود کا، میرے حیوانی وجود کا، اس میں یہ بند ہو گئی ہے، اس کے قید خانہ. اسی لیے قرآن کے حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. یہ روح یہاں آئی ہے اور آ کر اس محبوس ہو گئی ہے اس وجود حیوانی کے اندر، اور اس کے اندر ایسی وہ محفوظ ہوئی ہے، اس طرح اسیر ہوئی ہے کہ چونکہ انسان کا وجود حیوانی جو ہے وہ اپنے تقاضے شدت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے. بھوک لگتی ہے تو شدت کے ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لے کر پیٹ میں ایندھن ڈالوں گے. پیاس لگتی ہے تو شدت سے محسوس کرتے ہیں، اور آپ بھاگ دوڑ ادھر سے ادھر سے پانی حاصل کر کے کوئی مشروب پیتے ہیں، کوئی جسم میں کوئی پھوڑا نکل آتا ہے تو اس کا درد شدت سے محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے آپ علاج معالجے کے لیے ساری ترکیبیں کرتے ہیں. اس روح کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ وہاں پر نگلیکٹڈ پڑی رہتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ ہے اس دنیا کے اندر انسانوں کی عظیم اکثریت کا معاملہ کہ ان کی روح تو ہے لیکن نیم مردہ حالت میں، وہ گویا کہ اس کیفیت میں ہے کہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر خابیدہ شکل کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہے وہی خابیدہ ڈورمنٹ. ان ڈورمنٹ جو ایمان باللہ انسان کی روح میں یا اس کی فطرت میں موجود ہے، اسے اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید کا ایک لفظ ہے آیات. آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانیاں. نشانی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے بغیر آپ کی ایفرٹ کے، بغیر دلیل کے، بغیر استدلال کے. اگر کوئی چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے تو یہ گویا کہ نشانی کا کام ہے. بارہا میں نے مثالیں دی ہے، بار بار دہرانی پڑتی ہیں کہ فرض کیجئے آپ کے کسی دوست نے آپ کو کبھی بہت عمدہ قلم دیا تھا، بہت اعلی، وہ آپ نے سنبھال کے رکھ دیا کہ دوست کی نشانی ہے، استعمال بھی نہیں کیا اسے. اب سال ہا سال گزر گئے، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ وہ آپ نے قلم کبھی جو ہے ٹرنک کے اندر گہرائی میں وہ پڑا رہا. اچانک کسی روز آپ نے ذرا ٹرنک کی جو ہے اتھل پتھل کی، زیادہ نیچے سے اوپر تک سارا معاملہ دیکھا، وہ قلم نکل آیا. کیا قلم پر نگاہ پڑتے ہی دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ اس میں آپ کے کسی ارادے کو دخل ہے؟ نہیں. کسی ایفرٹ کا دخل ہے؟ کسی استدلال کا دخل ہے؟ نہیں. بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی دلیل کے، خود بخود آپ کے اپنے اندر سے ایک بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی. وہ آپ کے اندر موجود تھی، صرف یہ ہے کہ جیسے ضلع کچہری ہوتی ہے تو اس میں محافظ خانہ ہوتا ہے، خاص دفتر ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بے شمار فائلیں بنتی رہتی ہیں اور کیسز جو ہے پھر ختم ہو گئے لیکن ریکارڈ تو رکھتے ہیں. وہ ریکارڈ جو ہے وہ محافظ خانہ کہلاتا ہے, اس میں فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں. پھر کبھی اچانک مطلب یہ کہ 10 سال پرانے کوئی کیس کھل گیا, فرض کیجئے کوئی قتل کا کیس تھا اور اس قتل کا کیس کی انتہائی تفتیش ہو گئی, کچھ پتہ نہیں چلا, لہذا وہ داخل دفتر تو ہو گیا, فائل موجود ہے. کہیں اچانک 10 سال کے بعد کوئی کلو مل گیا اس قتل کا, اب وہ فائل کھلے گی دوبارہ, تو اس فائل کو پھر جو محافظ خانے کا جو انچارج ہوتا ہے وہ تلاش کرتا ہے, بڑی مشکل سے کہیں سے نکالتا ہے انبار میں سے. اسی طرح ہماری یادداشت کے گہرائی میں, ذخیرے کی گہرائی میں جو چیز اتر جاتی ہے پھر اس کو اوپر لانے کے لیے دوبارہ کوئی نشانی درکار ہوتی ہے. یہ ہے لفظ جو قرآن مجید کا کی ورڈ ہے, ذرا نوٹ کیجئے اس کو, میں نے کیا لفظ استعمال کیا اس کے لیے, یہ کلید ہے, کی ورڈ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں اس پوری کائنات کے اندر موجود ہیں, نشانیاں ہیں. استدلال منطقی کی روح سے نہیں کہتا کیونکہ یہ ساری مخلوق ہے لہذا خالق موجود ہے, نہیں بھائی, یہ نشانی ہے, تمہیں دیکھ کے کوئی یاد آیا یا نہیں آیا, بس یہ آیات آفاقیہ ہیں. پھر تمہارے اپنے اندر بھی آیات ہیں, ابھی تم اپنے من میں جھانکو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور پھر تیسرے یہ آیات قرآنیاں, جو کہ نوٹ کیجئے کچھ سبب ہے, قرآن نے اپنے جملوں کے لیے یا اپنے جو ٹکڑے ہیں, ٹکڑا کہا جائے کیا کہا جائے, جملہ بھی صحیح نہیں, آیت اپنی جگہ ایک اصطلاح ہے, حروف مقطعات پر بھی آیت مشتمل ہو جاتی ہے, صرف ایک لفظ کے اوپر بھی. والعصر, آیت پوری ہو گئی, اور کہیں آیت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ 10-10 جملے اس کے اندر موجود ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوئی, لیکن یہ لفظ آیت کہاں سے آ گئے, نشانی کیسے؟ قرآن کا ہر لفظ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے. لیکن بس یاد آنے کا لفظ ہے کہ جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت فطرت انسانی یا روح انسانی میں جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے انسان کے اندر اللہ کی, اس کا شعور خابیدہ ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, اسے جگانے کے لیے, اسے برمور کار لانے کے لیے کچھ نشانیوں کی ضرورت ہے. اب یہ نشانیاں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے 3 طرح کی ہیں. ایک آیات آفاقی پوری کائنات میں, جس کو آپ کہتے ہیں فینومینا آف دی نیچر, یہ سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اس زمن میں قرآن مجید میں خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے ان آیات آفاقیہ کی طرف توجہ دلائی گئی. سورۃ النحل بڑی اہم ہے اس اعتبار سے, سورۃ الروم بڑی اہم ہے. ومن آیات ہی اختلاف و السنتکم واموانکم, ومن آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, ومن آیات ہی خلق السماوات والارض. یہ اس کی آیات میں سے, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا, یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری نوع ہی میں سے تمہارا جوڑا بنا دیا, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں, تمہاری زبانیں بھی مختلف. یہ تمام جو فینومینا آف دی نیچر ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے جو میں نے آج پڑھی آپ کے سامنے, 4 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے, 20واں رکوع سورہ بقرہ کا, نہایت جامع ہے, نہایت جامع اور فلسفیانہ جو ہے اہمیت کا حامل. اسی طرح کا ایک رکوع 34واں رکوع آتا ہے بعد میں چل کر, جس میں آیت الکرسی بہت بڑی آیت ہے. اسی طرح اس میں یہ آیت الآیات, یہ نام میں نے رکھا ہے کسی اور کا نہیں ہے, آیت الآیات. ایک آیت میں قرآن مجید نے اتنی آیات آفاقیہ کسی اور مقام پر جمع نہیں کی, علیحدہ علیحدہ آیتوں میں تو ہے, ومن آیات ہی ومن آیات ہی ومن آیات ہی, وہ سب کچھ ہے. ان فی ذالک لآیات, ان فی ذالک لآیات, ان فی ذالک لآیات. سورہ نحل کا انداز وہ ہے اور سورہ روم کا انداز وہ ہے, ومن آیات ہی ومن آیات ہی ومن آیات ہی. لیکن یہاں دیکھیے, ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں. اختلاف کے معنی فرق بھی ہے, اختلاف و السنتکم و الوانکم, جیسے تمہارے رنگ مختلف ہیں زبانیں مختلف ہیں, ایسے ہی دن رات سے مختلف ہے, رات دن سے مختلف ہے, دن روشن ہے رات تاریک ہے. لیکن ایک اختلاف کے معنی یہ بھی ہے, خلف سے, خلف پیچھے کو کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں, یہ جو ہے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دن کا پیچھا رات کر رہی ہے اور رات کا پیچھا دن کرتا ہے. ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں. وہ اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر ما ینفع الناس, اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں وہ سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. مشرق کی پیداوار مغرب میں پہنچ رہی ہے, مغرب کی چیزیں مشرق میں آ رہی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور اس پانی میں جو اللہ نے اتارا ہے بلندی سے بارش کا پانی, فاحیا به الارض بعد موتها, اور اس کے ذریعے سے اس نے پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے باوجود. زندگی کوئی آثار نہیں تھے زمین میں, بے آب و گیا پڑی ہوئی تھی بنجر, بارش ہوئی اور اس میں زندگی کے آثار ہویدا ہو گئے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور پھر یہ کہ اس میں پھیلا دیے ہر طرح کے جانور حیوانات. کتنی قسم کے حیوانات ہیں, گنتی ناممکن ہے, ناممکن ہے. حشرات الارض کس کس طرح کے ہیں, کیسی کیسی صورتوں اور شکلوں کے ہیں, اور پھر یہ کہ پرندے ہیں, اور سمندر میں جو مخلوقات ہیں ان کا کوئی تصور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. ہوا میں پھر اڑ رہے پرندے, ان کی ذرا آپ شکلیں اور صورتیں دیکھیے. پھر یہ کہ جو حیوانات چرند اور پرند اور درندے اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں, من کل دابت و تصریف الریاح, اور ہواؤں کے چلنے میں صرف پھیر دینا. صرف جو ہے تو کبھی ہوا مشرق سے مغرب کو چل رہی ہے, کبھی پچھمی ہے, کبھی پروا ہے, کبھی اس طریق سے آ رہی ہے, کبھی ادھر سے آ رہی ہے, کبھی شمال مغرب سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, کبھی یہ کہ جنوب مشرق سے ہوائیں آتی ہیں کہ جو بارش سے لدی ہوئی ہوتی ہے, مانسون آتی ہے. یہ تصریف الریاح ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور اس بادل میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے, کسی نے ٹکایا ہوا ہے, کوئی چیز اس کو روکنے اور تھامنے والی نہیں ہے. ان تمام چیزوں میں لآیاتٍ, یقیناً نشانیاں ہیں, لقومی یعقلون, ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے, سمجھ سے کام لے. البتہ یہاں لفظ عقل کے حوالے سے ایک بات پھر سمجھ لیجئے. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان دو وجودوں پر مشتمل ہے, وجود حیوانی, وجود روحانی. انسان میں عقلیں بھی دو ہیں, ازروع قرآن. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس دور میں آ کر اکثر و بیشتر جو ہمارے دانشور کہلاتے ہیں یا جو جدید لوگ ہیں دین کی طرف بلانے والے, ان کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہیں. ہمارے قدیم علماء ان باتوں سے واقف ہیں, لیکن یہ کہ ریشنلزم جب سے آیا, سائنٹیفک ریشنلزم 19ویں صدی کا, اور سید احمد خان سے جو بھی رو ایک نئی چلی ہے, خیالات کا ایک نیا سلسلہ چلا ہے, اور وہ بہت دور تک اس کے اثرات پھیلے, بہت دور تک. اس کی وجہ سے بہت سی جو باریک حقیقتیں ہیں دین کی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. انسان کا یہ ایک مرکب وجود ہونا ہی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے. روح کے کسی علیحدہ وجود کو تسلیم نہیں کرتے اکثر و بیشتر لوگ. بس روح کیا ہے, جان ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جان تو کتے میں بھی ہے, بلے میں بھی ہے, بھیڑیے میں بھی ہے, ہر ایک میں ہے, گھاس کے تنکے میں بھی ہے. وہ روح تو وہ ہے جس کی بنا پر انسان مسجود ملائک بنا. فیضا سوے تو ہوا نفق تو فی ہے من روحی فقا لہو ساجدین. یہ معاملہ جو ہے کہاں زمین اور کہاں آسمان. لیکن یہ کہ لوگ ہیں کہ جو اس معاملے کے اندر, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس دور کے بہت بڑے بڑے داعیہ نے دین کہا دیا. اسی طرح یہ باریک حقیقت کے انسان میں عقلیں دو ہیں. ایک وجود حیوانی کی عقل ہے, اس کا تعلق اس دماغ سے ہے, یہ کمپیوٹر کے مانند ہے. اس کمپیوٹر میں آپ کو معلوم ہے, جیسا کہ کمپیوٹر کے بارے میں آپ جانتے ہیں, کہ جو کچھ اس میں فیڈ کیا جائے گا وہ اسے پروسیس کر دے گا. کمپیوٹر میں اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, وہ تو جو آپ نے فیڈ کیا ہے اس کو پروسیس کرے گا, نتیجہ نکال دے گا. میموری ہے وہاں پر, کوئی نئی بات آپ داخل کریں گے پرانی میموری کے ساتھ ٹیلی کر کے, کوئی نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے گا. لیکن یہ ہوگا وہی شے کہ جو آپ نے اس میں فیڈ کیا ہے. اسی طرح اس کمپیوٹر کے اندر جو کہ ہمارے اس کھوپڑی کے اندر ہے, آنکھ کی طرف سے ڈیٹا جا رہا ہے, کان کی طرف سے ڈیٹا جا رہا ہے, یہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے فیڈ ہو رہا ہے, اور کمپیوٹر اسے ورک کر رہا ہے, نتیجہ نکالتا ہے, اور نتیجہ نکال کے بات آگے بڑھتی. یہ ہے عقل حیوانی. یہ عقل حیوانی جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے, ادنا ترین حیوان میں بھی ہے. میں نے تو چونکہ میرا اپنا تجربہ تھا اسے بارہا میں نے بیان کیا, جو حضرات میرے دروس میں شریک رہے ہیں ان کے لیے پھر یاد دہانی ہے, کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جیسا وہ ہوتا جس کے جسم پر وہ رواں سا ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ لگ جائے گا تو شاید خارش ہو جائے, ایسا میں نے دیکھا وہ کیڑا ایک طرف کو جا رہا ہے، اس کے آگے میں نے ایک تنکا رکھ دیا، وہ وہاں پہنچ کر رکا اور پھر اس نے اپنا رخ موڑ لیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر اس کے آگے تنکا رکھ دیا، پھر تنکے پہ آ کر رکا، پھر رخ موڑ دیا، تیسری مرتبہ بھی وہ تنکے کے آپس رکا اور مخ موڑ، چوتھی مرتبہ وہ تنکے کے اوپر سے ہو کر گزرا۔ یہ پورا مینٹل پروسیس جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے، فیلنگ ہے کہ رکاوٹ ہے میرے راستے میں، پہلا فیصلہ اس کا یہ ٹو اوائڈ، اس رکاوٹ سے میں کو اوائڈ کروں، بچ کے نکل جاؤں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اس نے کوشش کی کہ بچ کے نکل جاؤ، بعد میں اس نے فیصلہ کیا یہ رکاوٹ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ، اس کے اوپر سے ہو کے گزرا۔ تو اس کے اندر یہ ساری تھنکنگ ہے، فیلنگ ہے، ڈسیزن میکنگ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان کی عقل حیوانی بہت بلند ہے، لیکن صرف یہی عقل نہیں ہے انسان میں، ایک عقل روحانی ہے، لیکن عقل روحانی کا تعلق قلب سے ہے، اس دماغ سے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے دو جگہ اس کو واضح کیا اور دو جگہ ہی پر اہم مضمون قرآن میں آتا ہے لازماً، جس سے کہ وہ بات پختہ ہو جاتی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سورہ آراف میں فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے دل تو دیے ہیں لیکن وہ دل سے سوچتے ہی نہیں، حالانکہ دل سے تفقہ کا معاملہ ہم عام طور پر تو ہم نہیں سمجھتے، سوچنے سمجھنے کا معاملہ تو ہمارے نزدیک دماغ سے متعلق ہے نا، دل سے تو نہیں۔ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور سورہ حج میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا یہ زمین میں انہوں نے سیر نہیں کی، گردش نہیں کی، سفر نہیں کیے، اور پھر ان کے دل ہوتے کہ جن سے وہ غور کرتے، دل سے غور کرتے، تعقل بالقلب اور تعقل بالذہن، ذہن کے ذریعے سے کسی شے کو سمجھنا اور قلب کے ذریعے سے کسی شے کو سمجھنا۔ تو عقل کا لفظ دونوں جگہ پر آئے گا، ایک عقل ہے قلبی روحانی اور ایک قلب ہے انسانی حیوانی، لیکن یہ کہ یہاں فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید نے جو ایک آیت میں اتنی آیات جمع کر دی، باقی ہے اور زمین میں دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ اب آیت ہی کی طرح سے ایک نہایت جامع اصطلاح جو ہے قرآن کی وہ ذکر ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی۔ قرآن تذکرہ ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے، جو چاہے اس کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل کر لے۔ اب یاد دہانی کس سے کی ہوتی؟ جو پہلے آپ کے علم میں ہے، آپ بھول گئے کسی وجہ سے، آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے، بھائی یاد کرو نا، وہ فلاں وقت دیکھو یہ واقعہ یوں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، میں وہاں کھڑا تھا، تم وہاں کھڑے تھے، بات ہو رہی تھی، ہاں 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 یاد آ گئے، وہ چیز آپ کے ذہن میں تھی لیکن نیچے اتر گئی تھی، یاد کرا دی گئی۔ تو قرآن مجید تو تذکرہ ہے، تذکیر ہے، اسی لیے فرمایا گیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے اندر بھی ہماری وعید کا کوئی ڈر ہے وہ اس سے یاد دہانی ان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو تذکرہ اور آیات، سورہ زاریات میں فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، پوری زمین میں بھری ہوئی ہیں نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار، دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے، دیکھنے والی نگاہ کے لیے تو درختوں کے یہ ہرے پتے، ان میں سے ہر پتا جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا دفتر ہے، اگر غور کرو، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن فرماتا ہے سورہ زاریات میں وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں ہماری موجود ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اندر کی نشانیاں ذرا مخفی ہیں، یہ اندر کی نشانیاں انہی کو نظر آتی ہیں جو میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں، مراقبہ کر سکتے ہیں، اپنے باطن میں جھانک سکتے ہیں، بقول اقبال اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ایک ہے خارج سے آپ نے دیکھا، غور و فکر کیا، زمینی اور آسمانی آفاقی آیات کو دیکھا اور اس سے آپ کے اندر اللہ کی معرفت جاگی، ہوش میں آئی۔ ایک یہ کہ خود آپ نے اپنے وجود کے اندر گہرائی میں غور کیا، اپنے من میں ڈوب کر تو آپ کے اپنے وجود کے اندر سے، آپ کی اپنی روح میں سے ابھر کر اللہ کی آیات سامنے آئی، اور ان دونوں آیات کو ایکٹیویٹ کرنے کا کام آیات قرآنیہ کرتی ہیں. یہ جس کو ہم کہتے ہیں کیمسٹری میں کیٹلیٹک ایجنٹ، دو کیمیکل ہیں آپس میں ان میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، انٹریکٹ نہیں کرتے، ایک تھرڈ چیز بیچ میں آ جاتی ہے جو ان کے درمیان واسطہ بن جاتی ہے، کیٹلیٹک ایجنٹ. ان دونوں کے درمیان اب ایک ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. آیات قرآنیہ کا دوہرا کام ہے، ایک کام تو یہ ہے کہ وہ آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ کی طرف توجہ دلاتی، دیکھو دیکھو غور کرو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، غور نہیں کرتے، یہ دیکھتے نہیں. دیکھو دوسری طرف آیات قرآنیہ کا ایک اور گہرا کام ہے، قرآن مجید کا سورس وہی ہے جو روح انسانی کا سورس ہے. روح انسانی روحی ذات باری تعالی سے صادر ہوئی، قرآن اللہ کا کلام ذات باری تعالی سے صادر ہوا. یہ دونوں گرائی ہیں جسے آپ کہتے ہیں، ہم وطن ہیں، ایک گاؤں سے آئی ہیں. جب قرآن آدمی پڑھتا ہے یہ روح جو ہے رقص کرتی ہے، جھومتی ہے. مولانا روم کے کہنے کے مطابق از کویا می آئے دین آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ روح انسانی وجد میں آتی ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ یہ جو وجد ہے، یہ سمپتھیٹک وائبریشن جو ہے قلب کے اندر روح کی، قرآن مجید کے ذریعے سے اس سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اور قرآن حق ہے تو جس کا یہ کلام ہے وہ حق ہے، الحق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ ہے در حقیقت ایمان باللہ کے ضمن میں قرآن مجید کا آپ استدلال اسے کہہ لیں، اگر چلے لفظ استدلال درست نہیں ہے، ایک اسلوب ہے. کس طور سے اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے، اس پروسیس کی گویا کہ ایک وضاحت ہے، منطقی دلیل اس میں کوئی نہیں. لیکن یہ کہ جو لوگ ان آیات الہیہ سے جن کو اللہ یاد آ گیا، اب ان کا نقشہ کیا ہوتا ہے، ان کو اب شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے. اس لیے پوری کائنات کا خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، ہماری ہستی اسی کی طرف سے مستعار ہمیں ملی ہے، حیات مستعار ہے، زندگی اسی نے عطا کی ہے، گویا کہ اب اور حسن کا کمال وہی، ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک وہی، سبوح القدوس ربنا و رب الملائکت و روح. اب ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن یہ کہ انسانوں کی عظیم اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اللہ تک تو رسائی نہیں ہوئی، ان کی روح کے اندر سویا ہوا ایمان نہیں جاگا، ہوش میں نہیں آئے، خواہشات کے پردے بہت گہرے پڑے ہوئے ہیں، انسان دنیا میں زیادہ ہی گم ہو گیا ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. لہذا وہ اندر سے وہ شعور، وہ کانشسنس جو ہے، جو وہ ڈارمنٹ کانشسنس ہے، وہ ابھر کر ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا. لیکن اندر سے روح مانگتی ہے کوئی شے کہ جس کو وہ چاہے، جس سے محبت کرے. روح کے اندر تقاضا ہے محبت الہی کا. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں سے بھوک ابھرتی ہے تو انسان روکھی سوکھی کو بھی بہت غنیمت سمجھتا ہے. پیٹ بھرا ہوا ہو تو بہترین غذا سامنے رکھ دیجئے، نہیں جی بس بس اور نہیں، اعلی سے اعلی شے، کہ اور دوسرے وقت میں اگر وہ اس کے سامنے آ جائے تو ٹوٹ پڑے، اس پر ٹوٹ کر گرے. لیکن نہیں، اس وقت سیر ہو چکی ہے طبیعت، لیکن بھوک میں ادنا غذا. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے قرآن نے کتنے مقامات پر حرام کی بھی اجازت دے دی ہے کہ بھوک سے انسان مرا جا رہا ہو تو مردار بھی کھا سکتا ہے، خنزیر بھی کھا سکتا ہے. کیوں؟ یہ اس کا تقاضا ہے اندر سے، جینے کے لیے لازمی تقاضا ہے. انسان کی روح میں جو یہ محبت کا کی ایک پیاس ہے، اگر اللہ تک انسان کا ذہن نہیں پہنچا، شعور نہیں پہنچا، تو کسی اور شے کو وہ اللہ کی جگہ بٹھا کر اور اس سے محبت شروع کر دیتا ہے. وطن 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 کی، بھارت کی جائے، بھارت ماتا کی جائے. یہ ایک وطن کی عظمت، اس کے لیے جی رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا کوئی نظریہ، کوئی خیال، کوئی آئیڈیالوجی، کسی نہ کسی شے کو اس کی جگہ رکھ کر وہ پوجنا شروع کر دیتا ہے. یہ فرمایا اگلی آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. انسانوں میں وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے سوا کچھ اور لوگوں کو مد مقابل بنا کر اللہ کا اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. وہ محبت کی پیاس جب اللہ تعالیٰ تک ان کے ذہن اور فکر اور شعور کی رسائی نہیں ہوئی تو کسی اور شے پہ اٹیچ کر کے بیٹھ گئے. قوم ہو گئی، وطن ہو گیا، اپنا نفس ہو گیا، دولت ہو گئی، کسی بھی شے کے لیے اقتدار کی حوث ہو گئی، حکومت ہو گئی، کسی شے کے لیے اس کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود بنا کر بھاگ دوڑ محنت مشقت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو شدید ترین کرتے ہیں محبت اللہ کے ساتھ. یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اللہ جو ہے محبوب بن جائے، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہاں تک اگر نہیں پہنچے تو یہ ایمان باللہ کی حقیقت حاصل نہیں. ہمیں ایک عقیدے کے طور پر ایمان باللہ حاصل ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ ذات و صفات بھی ہم نے سوچ لی ہیں، سن لی ہیں، یاد کر لی ہیں. لیکن یہ ہے کہ عقیدے کی بجائے جب انسان کے واقعتاً شعور کی گہرائیوں میں اور قلب کی گہرائیوں میں اللہ پر ایمان جو ہے وہ اتر جاتا ہے تو پھر لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. البتہ اس محبت کے اندر پھر آگے چل کر اللہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت شامل ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت شامل ہوتی ہے. علیحدہ موضوع ہے، آج کی گفتگو کا موضوع نہیں. لیکن اب انسانوں میں عام طور پر جن کی رسائی یہاں تک نہیں ہوئی، اب دو قسم کے انسان ہیں. کچھ ہوشیار لوگ ہیں، چالاک لوگ ہیں، کوئی نیا نظریہ تراشتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ قبول کر لیتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. ایک ہوتے ہیں متبعین، پیروی کرنے والے، اور ایک متبعون، وہ جن کی پیروی کی جاتی ہے. جب قیامت کے دن حاضری ہوگی تو متبعین یہ کہیں گے اپنے متبعون سے جن کا اتباع کیا جاتا تھا، لیڈر، یا وہ مذہبی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، کوئی اور لیڈر ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے نعرے لگائے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھائے ہیں، اس وقت وہ چاہیں گے کہ یہاں ہمارے لیڈر جو ہے کچھ ہمارے کام آئیں، ہمیں بچائیں، اللہ کے عذاب سے چھڑائیں. دیکھیے، ولو یر الذین ظلموا، کاش کہ یہ ظالم لوگ جو ذات باری تعالی سے دور رہے، ایمان باللہ جن کے نصیب میں نہیں آیا، کاش کہ وہ دیکھ سکتے وہ وقت، اس یرون العذاب، جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، عذاب ان کے نگاہوں کے سامنے جہنم لے آئی جائے گی. وہ جی یوم ذنب جہنم ان القوت للہ جميعا، اور یہ بات ان پر منکشف ہو جائے گی کہ قوت اور اختیار اور اقتدار تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ان اللہ شدید العقاب، اور یقیناً اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہائے ہماری شامت، وہ سزا اب نظر آ رہی ہے. استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت اظہار برات کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کے نعرے لگائے جاتے تھے، جن کے جھنڈے اٹھائے جاتے تھے، جن کو مدح و ستائش کی جاتی تھی، جن کو سپاس نامے پیش کیے جاتے تھے. استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا، وہ اپنے پیروکاروں سے اظہار براثگی کریں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. وراب العذاب، اور وہ سب دیکھیں گے عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے درمیان سارے رشتے، عہد، جو محبتوں کے تعلق تھے دنیا میں، سب ٹوٹ چکے ہوں گے. وقال الذين اتبعوا، پھر وہ حسرت کے ساتھ جو پیروکار تھے وہ کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، اگر کسی طرح ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح اعلان بیزاری اور اعلان علیحدگی کر دیں گے جیسے آج یہ ہم سے کر رہے ہیں. لیکن کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے جو اعمال تھے دنیا میں حسرتوں کی شکل میں دکھائے گا. نہ اب دنیا میں دوبارہ جانا ممکن ہے، وہاں تم اندھے بہرے ہو کر ان کی پیروی کرتے رہے، اپنے پیروں کی پیروی کی، اپنے مشائخ کی پیروی کی، اپنے لیڈروں کی پیروی کی، اپنے عقل سے کام نہیں لیا، آیات آفاقی پر غور نہیں کیا، آیات انفسیہ میں ڈوب کر اپنا اور راز تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تم ان کے پیچھے لگے رہے، اب حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ آگ سے نکلنے والے، کوئی چھٹکارا انہیں مل نہیں سکے گا آگ سے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے۔ چند باتیں ملکی حالات کے بارے میں۔ آپ کے علم میں ہے ایک 6 جماعتی متحدہ مجلس عمل کا اعلان ہوا، میرا فوری بیان اس پر آیا، خوش آمدید کا اخبارات میں بھی چھپا، تازہ ندائے خلافت میں اس پر اداریہ بھی آ گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اول تو پہلے ہی دن جو خبر آئی اس میں بھی فرق تھا۔ روزنامہ نوائے وقت میں خبر ذرا زیادہ مفصل تھی، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ یہ سیاسی اتحاد بھی ہے۔ روزنامہ جنگ میں خبر جو ہے وہ مختصر تھی، لیکن اس میں یہ تذکرہ تھا کہ سیاسی بھی اتحاد ہوگا۔ یہ آج جو ہے معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو کر سامنے آ گیا۔ قاضی حسین احمد صاحب کی بات تو یہ آئی ہے اخبار میں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں، جبکہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا بیان یہ آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خالص مذہبی اتحاد ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ 5 جماعتیں جو ہیں یہ مشرف صاحب کی کانفرنس میں شریک ہو گئی، لیکن پروفیسر ساجد میر صاحب اس میں شریک نہیں تھے، وہ اے آر ڈی کے ساتھ ہیں، نواز شریف نون گروپ کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ کہ جماعت اسلامی بھرپور حصہ لے رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں، جے یو آئی سختی کے ساتھ اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ تو یہ اتحاد اب کس رنگ سے آگے چلے گا؟ ہماری تو دعا ہے کہ چلے، اور کاش کہ یہ ایک نکاتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو جائے۔ صرف اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام اور شریعت اسلامی کے حکیمانہ اور عادلانہ احکام کا نفاذ ایک نکاتی ایجنڈے پر جمع ہو جائیں، اللہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے، اس کے لیے ہی خوش آمدید کہی ہے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ کہ جو حشر نظر آ رہا ہے وہ تو بڑا عجیب سا نظر آ رہا ہے کہ ابھی سے پہلا ہی دن ہے ابھی تو، اور یہ اختلافی آراء جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام زندگی پہلے نافذ کریں، ہر قسم کے ایکسپلائٹیشن سے پاک معاشرہ، سود کی ایکسپلائٹیشن ختم ہو، غیر حاضر زمینداری کی بدترین ایکسپلائٹیشن ختم ہو، اور اس کے بعد شریعت کے احکام بھی نافذ کیے جائیں۔ یہ دونوں کام کرنے سے بات بنے گی، اسلام کا عادلانہ نظام اجتماعی اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت کے ان کی تنفیذ، دونوں کے اجتماع سے بات بنے گی۔ لیکن بہرحال امید جو ہے وہ جو قائم ہوئی تھی، بہت پچھلے دنوں ایک اجلاس ہوا تھا منصورہ میں، میں بھی اس میں گیا تھا، وہاں قاضی حسین احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم جلدی ایک بڑی خوشخبری سنائیں گے، تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ ہم انتظار کریں گے اس خوشخبری کا۔ خوشخبری یہ آئی ہے اور میں نے فوراً خوش آمدید کہا ہے، اور میں نے اس کی کامیابی کی دعا کی ہے، اور لے کے ہمارے ندائے خلافت میں اس کا جو ہے ایڈیٹوریل شائع ہو گیا، آج آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ صورتحال کچھ مخدوش سی نظر آ رہی ہے، اللہ کرے کہ بہتر شکل ہو جائے۔ کشمیر کے مسئلے پر جو مشاورتی اجلاس منعقد کیے ہیں صدر مشرف صاحب نے، یہ یقیناً قابل تحسین عمل ہے۔ بھارت کے ساتھ معاملہ کرنے میں ان کے ساتھ جو ہے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس مسئلے پر، باقی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، کوئی انہیں جائز حکمران تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن ہے تو صحیح، ڈیفیکٹو تو ہے، بالفعل تو ہے۔ لہذا بھارت کے ساتھ معاملہ کرنے میں جس قدر بھی ان کے ہاتھ مضبوط کیے جا سکے، میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگ بھی گئے ہیں ان کی دعوت پر تو انہوں نے صحیح کام کیا ہے۔ ویسے بھی انہوں نے بڑی براڈ بیس جو ہے، اگرچہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو اپوزیشن کو دعوت دی ہی نہیں، بائیکاٹ کا سوال کیا ہے، لیکن بہرحال نہیں گئے ہیں وہ، لیکن باقی سب لوگوں کا جانا میرے نزدیک بہتر ہے کہ تاکہ بھارت کو یہ معلوم ہو اور ہندوستان کے لوگوں کو کہ یہ جو کچھ آیا ہے تو یہ پاکستانی قوم کی ایک تائید کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن جو کشمیری رہنماؤں کی کانفرنس ہوئی ہے کل، اور وہ میرے نزدیک جو عام یہاں کے سیاسیین اور مذہبی قائدین کی جو مشاورت ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ میں نے ٹی وی پر جو جھلکیاں اس کی دیکھی، اس میں تو یہ ہے کہ بیرون ملک سے بھی لوگوں کو بلایا گیا. کشمیری آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور کشمیر کے کاز سے انہیں دلچسپی ہے, چاہے کوئی امریکہ میں جا کے سیٹل ہو گیا ہو, خواہ کوئی برطانیہ میں سیٹلڈ ہے. تو باہر سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں, اور یہ کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر تمام کے تمام کشمیری جو بھی اس معاملے کے اندر ایکٹیوسٹ ہیں انہیں جمع کیا ہے. میں اس میں پھر یہ میں یعنی اظہار تحسین کر رہا ہوں کہ ایک بہت براڈ بیس جو ہے انہوں نے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا آج اخبارات میں اس کی کوئی زیادہ کوریج نہیں آئی ہے, کیا وجہ ہے. جہاں تک ہے اس معاملے کے حل کا, دیکھیے میری تو بڑی قدیم رائے ہے کہ تقسیم کے سوا اس کا کوئی حل نہیں. پچھلے دنوں بھی کچھ باتیں آئی تھیں, یہ بھی آیا تھا کہ تقریباً اس پر بھارت اور پاکستان کے درمیان جو بھی وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا ٹریک ٹو ڈپلومیسی, اس کے ذریعے سے بعض باتیں طے ہو چکی ہیں, بعض بیرونی اخبارات نے بھی لکھا تھا. آج کے اخبار میں کشمیر کی تقسیم کی شدید مخالفت کی ہے سید علی گیلانی صاحب نے, کشمیر کے لیڈروں میں سے اہم ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو پورے کے پورے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملحق کرنے کے قائل ہیں. بہرحال اس اعتبار سے ان کی جو آئی ہے نفی تقسیم کی ہم مخالفت کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک یہ کہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی طرف سے بات آئی ہے, باقی یہ کہ پورے کشمیر کے آزاد ہونے کی صورت میں وہ بات جو میں نے یہاں پہلے کئی مرتبہ کہی ہے, بی بی سی نے اس بات کو اب دہرایا ہے کہ اگر پورا کشمیر آزاد ہو جاتا ہے, جو کبھی ہوتا تھا کشمیر گلگت اور بلتستان سمیت اور ہمارا آزاد کشمیر بھی اور یہ پورا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, اگر یہ ہوا تو انہوں نے صحیح تبصرہ کیا ہے کہ یہ دونوں کے لیے شدید نقصان دہ ہوگا, بھارت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے. ہمارے ہاتھ سے آزاد کشمیر بھی نکلے گا, منگلہ ڈیم بھی نکلے گا, وہ بھی آزاد کشمیر کی ٹیریٹری میں. گلگت اور بلتستان نکلتے ہیں تو شاہراہ ریشم بھی ہاتھ سے جاتی ہے, چین کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ جو ہے ہمارا تعلق منقطع ہوتا ہے. یہ تو پاکستان کے لیے نہایت یوں سمجھیے کہ خودکشی والی بات ہے, اگرچہ امریکہ کا ایجنڈا ہمیشہ سے یہ ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اتنی بڑی حماقت جو ہے یہاں پر کوئی نہیں کرے گا, لیکن یہ کہ جو تقسیم کا فارمولہ میں نے ہمیشہ دیا ہے, بلتستان اور آزاد کشمیر گلگت پاکستان کے پاس رہے, یہ جو باؤنڈری اس وقت ہے لائن آف کنٹرول, اس کو زیادہ صحیح کر لیا جائے, لاجیکل کر لیا جائے, اس میں جو بھی امینڈمنٹس ہوں, لیکن اس سے ادھر کا معاملہ پاکستان کے پاس رہے, اس میں کوئی سوال نہیں کہ یہاں کوئی ریفرنڈم ہو. یہ تو پاکستان کا یوں سمجھیے کہ اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ ٹو ٹنگ ہے, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہاں جموں اور لداخ کو بھارت اینیکس کر لے. البتہ جو درمیانی ہے, آج اصل میں نے چونکہ یہ عرض کر رہا ہوں تو میں نے یہ پڑھا ہے آج کا جو کالم ہے ارشاد احمد حقاری صاحب کا, انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے اور وہی بات کہی ہے کہ اگرچہ براڈ تو تقسیم کا معاملہ تقریباً طے ہو چکا ہے. اب حقاری صاحب ظاہر بات ہے ہمارے ہاں کے سینئر موسٹ صحافیوں میں سے ہیں, کافی دور دور تک ان کی رسائی ہے, تعلقات ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں اور ہر طرح کے پھر صحافت کے حلقوں کے اندر ہیں کہ تقسیم کا براڈ پرنسپل تو طے ہو چکے ہیں, یعنی وہی جو میں نے عرض کیا کہ لداخ اور جموں بھارت کے, وہ الیکس کر لیں, آزاد کشمیر بلتستان گلگت ہمارے. صرف کشمیر کے بارے میں اب ایک امکان یہ کہ اسے آزادی دے دی جائے, لیکن اس آزادی کی نوعیت کیا ہو, سارا مسئلہ اس آزادی کی نوعیت کے تعین کا ہے, اس پر گفتگو ہونی ہے. اس کے ضمن میں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, پچھلے سال میں نے ایک موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ جب میری یہ تجویز میثاک میں شائع ہوئی تھی تو ہندوستانی مسلمانوں کے ایک بڑے رہنما ہیں سید شہاب الدین, ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں, وہ ویسے بھی بہت ہی مفید کام جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ وہاں کر رہے ہیں. ایک ان کا رسالہ چھپتا ہے انڈیا کے نام سے, اور واقعہ یہ ہے کہ تمام اہم ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں اس کے اندر, کہ کوئی شخص بھی ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ کس حال میں ہے, کیا مسائل ہیں, کن پیچیدگیوں سے وہ دو چار ہیں, اگر وہ دیکھتا چاہے تو وہ مہینے میں ایک رسالہ ان کا پڑھ لے تو وہ سارے معاملات جو ہے اظہر بن شمس اس کے سامنے ہو جائیں گے. انہوں نے میری بات کی تائید کی تھی کہ یہ بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے, میرے علم میں نہیں تھا. انہوں نے اس کی ایک مثال پیش کی تھی کہ دنیا میں آج بھی ایک چھوٹا سا ملک ایسا ہے جو ویسے تو آزاد ہے لیکن اس پر دو پڑوسی ممالک کا گویا کہ ایک طریقے سے آپس کے اندر معاہدہ ہے کہ فورن پالیسی اور ڈیفنس یہ ہم دونوں مل جل کر اس کا دیکھیں گے, اس کو آزادی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ چاہے صلح کر لے، جس کے ساتھ چاہے جنگ کر لے، جس کے ساتھ چاہے کسی دنیا کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا الائنس قائم کر دے. فورن پالیسی ول بی کنٹرولڈ اینڈ ڈیفنس ول بی سرٹیفائڈ اینڈ انشورڈ. یہ علاقہ ہے، اسے کہتے ہیں اینڈورا. اینڈورا ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہ ہسپانیا اور فرانس کے درمیان ہے، گرا ہوا ہے، لینڈ لاکڈ ہے، ہسپانیا کے اور فرانس کے درمیان. انٹرنل اٹانمی ہے، پوری آزادی ہے اسے، اس کا اپنا جھنڈا، اس کی اپنی کرنسی، ہر شے جو ہے اس کی آزادی ہے. لیکن یہ کہ اس کی فورن پالیسی اور اس کا ڈیفنس ہسپانیا اور فرانس مل کر کرتے. اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ تاریخ کے اندر اگر ہو جائے کشمیر کی ویلی کا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ کشمیری کی ویلی کی اکثریت یہ چاہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. میری تجویز میں یہ نہیں ہے کہ لازمن انڈیپینڈنٹ کیا جائے، نہیں. پلیبسائٹ جو رائے شماری ہے وہ صرف ویلی کے اندر ہو، ویلی کے لوگ طے کر لے. ظاہر بات ہے انڈیا کے ساتھ تو جانے کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ انڈیا کے خلاف تو اتنی انہوں نے جد و جہد کی ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں، تو انڈیا کے ساتھ تو جانے کا سوال نہیں. لیکن دو آپشن ان کو دے دیے جائیں، نظری طور پر تین لیکن حقیقت میں عملاً دو، چاہے پاکستان کے ساتھ آ جائیں، چاہے آزاد رہیں. اور اس آزادی کی شکل میں ادھر سے بھی ہمارا جو کشمیر کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں کو وہاں جانے کی پوری آزادی ہو، بغیر کسی پاسپورٹ کے، بغیر کسی ویزا کے. ادھر سے جموں اور لداخ کے لوگوں کو بھی آنے کی پوری آزادی ہو، بغیر کسی پاسپورٹ کے، بغیر کسی ویزا کے. البتہ وہاں کے لوگ آگے پاکستان میں آنا چاہیں تو ان کے لیے ویزا بھی ہوگا، پاسپورٹ بھی ہوگا. اور ہماری کشمیر کے لوگ اگر اس سے آگے، وادی سے آگے ہندوستان میں جانا چاہیں تو ان کے لیے ویزا بھی ہوگا، پاسپورٹ بھی. اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کی اور بر عظیم پاک و ہند جو ایک جغرافیائی اعتبار سے وحدت ہے، ملک دو ہیں، جغرافیائی اعتبار سے وحدت ہے، اس کے حوالے سے یہ جو یہاں 50 برس سے زیادہ کا مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وسائل کا بے شمار صرف جو ہے وہ ڈیفنس پر ہوتا ہے، اور جو ہے ترقیات کے لیے جو کام ہونے چاہیے، رقم خرچ ہونی چاہیے، وہ ہمارے پاس ہوتی نہیں. اس حوالے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کشمیر کے مسئلے کو حل فرما دے. آخری بات یہ کہ افغانستان کے بارے میں آج مجھے ایک تشویشناک خبر اخبار میں پڑھنے کو ملی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ غلط ہو. احمد شاہ مسعود نے بڑا دعویٰ کیا ہے زوردار انداز میں کہ اب ہمارا آفنسو جو ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے، اور ہم طالبان کو ہر طرف سے جو ہے کھدیڑ دیں گے. اللہ نہ کرے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے شمالی اتحاد کا، اول تو خود ان کے جو لیڈر ہیں انہی کی عقل جو ہے وہ کام کرے صحیح، عقل روحانی اور عقل حیوانی دونوں سے کام لے وہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھا دے، اور وہ طالبان کے ساتھ جو ہے معاملہ کر لیں اور سرنڈر کریں، اور وہ اسلامی حکومت جو ہے اسے تسلیم کر لے. یہ ہم دعا کرتے ہیں. لیکن یہ تشویشناک خبر ہے. میں نے تو جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ امید میں کر رہا ہوں کہ اس گرمی کے موسم میں کشمیر کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی یہ کہ یہ شمالی اتحاد کا معاملہ جو ہے آخری درجے میں ختم ہو جائے گا، اور پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور ہمارے سابق کمانڈر ان چیف جنرل اسلم بیگ صاحب کا بھی ایک مضمون آیا تھا، اور میں نے اسے اہمیت دی تھی اس اعتبار سے کہ وہ خود جو ہیں ایک جنرل ہیں، کمانڈر ان چیف رہے ہیں، تو وہ گویا کہ جو بھی جنگ کی جو بھی صورت حال ہے اس کے حوالے سے ان کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہوگا، تو مجھے اس پر بھی خوشی ہوئی تھی. اور اب اس وقت بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ طالبان کی مدد فرمائے، اور یہ جو لوگ ہیں خام خواہ ضد کیے ہوئے پڑے ہیں ابھی تک، ان کو اللہ تعالیٰ عقل دے، اور یا پھر یہ کہ ان کی قسمت میں مغلوبیت اور شکست لکھ دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.